موت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم بیان فرمایا اور حیات کو مؤخر بیان فرمایا, حیات کو بعد میں بیان فرمایا. حالانکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا پہلے ہوتا ہے, مرتا بعد میں. یہ اصول ہے دنیا کا کہ پہلے پیدا ہوگا پھر مرے گا, یہ پہلے مرے گا پھر پیدا ہوگا, پہلے پیدا ہوگا پھر مرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹ بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت, پہلے میں نے موت کو پیدا کیا, والحیات, پھر زندگی کو پیدا فرمایا. تو دادا نے فرمایا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو زندگی اپنے موت کو سامنے رکھ کر کے چلے گی وہی زندگی کامیاب ہے. آج ہم زندہ پیدا ہونے کے بعد, اس دنیا میں آنے کے بعد, اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد حق تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے حق تعالیٰ کی, اب تو ہمیں تمام چیزیں مل گئی. تو جو چیزیں دینے والا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بچہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے, کس طریقے سے اللہ بناتے ہیں. دادا نے فرمایا ماں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں بچہ کیسے بن رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ حسین اور اکمل طریقے سے بنا کر اس بچے کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں کہ جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ بچہ کامل بچہ ہوتا ہے. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سب کے اندر درجہ کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو احسن طریقے سے پیدا فرمایا. یعنی ایک کان جتنا بڑا ہے دوسرا کان بھی اتنا ہی بڑا ہے, ایک آنکھ جتنی بڑی ہے دوسری آنکھ بھی اتنی بڑی ہے, ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اگر ایک ذرہ بھی فرق ہو تو انسان کیا کہلاتا ہے؟ عیبدار کہلاتا ہے, کہتا ہے اب نارمل ہے یہ بچہ. کس وجہ سے؟ کہ ایک چیز اس کے اندر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ ایسے بچے شاذ و نادر ملیں گے, لیکن احسن اور کمال درجے میں جو اللہ نے پیدا کیے وہ آپ کو عام ملیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن طریقے سے پیدا فرمایا. تو الذی خلق الموت, اللہ نے پہلے موت کو پیدا فرمایا. فرمایا کہ زندہ رہو لیکن ہر وقت تمہارے سامنے موت رہے کہ مجھے مر کر ایک دن اپنے رب کو جواب دینا ہے. جب یہ تمہیں چیز حاصل ہوگی تو تم اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارو گے. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہے کہ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے, پھر تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پیدا کیا ہے, لیکن موت کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کرنے کے بعد اپنی معرفت عطا فرمائی, معرفت عطا فرمانے کے بعد اس کے دل کے اندر کیا پیدا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ جس انسان کے دل میں یہ خوف آ جائے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے, وہ انسان اپنی زندگی کے ہر قدم کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا سے عافیت کے ساتھ کس طریقے سے اللہ تک انسان پہنچے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے, مثال بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب دی. فرمایا جس طرح ایسا راستہ ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور اپنا کپڑا بچانا چاہتے ہو تو جس طریقے سے سمٹ کر کے اس راستے سے گزرتے ہو, اس طریقے سے سمٹ کر کے اس دنیا سے گزر جاؤ, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ورنہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تمہیں لپیٹ لے گا. اسی لیے اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم دیا گیا کہ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہو گے تو جس گناہ میں لپٹو گے اللہ والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس گناہ کو چھوڑنا آسان فرما دیں گے. اللہ والوں کی برکت سے گناہ کل عدم نہیں ہو جائیں گے کہ بالکل ہی گناہ ختم ہو گئے, نہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑنا آسان فرما دیں گے. گناہ کرنے کا احساس پیدا ہو جائے گا کہ میرے اندر یہ گناہ موجود ہے, اور جب تک احساس موجود ہے یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان زندہ ہے, اور جب تک ایمان زندہ ہے تو اس کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے. جب توفیق توبہ سلب ہو جائے, توفیق توبہ نصیب ہی نہ ہو اور انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے, تو پھر اس کا خاتمہ بالخیر نہیں, خاتمہ بالسوء ہوتا ہے. دادا کے پاس ایک دادا کے دوست تھے, ان کے ایک دوست تھے, اس شخص کو بد نظری کی عادت تھی, تو دادا کے دوست نے اس کو بارہا سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ چیز چھوڑ دے, تو یہ چیز چھوڑ دے. اس نے کہا چھوٹتی نہیں ہے, مجھے ایسی عادت لگ گئی ہے, یہاں تک کہ بیمار ہو گیا, توبہ نہیں کی, بیمار ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا. تو وہ دادا کے دوست وہ گئے جا کر کے عیادت کی لے گئے, تو کہا اللہ کے بندے اب تو تو دنیا سے جا رہا ہے, اب بیمار ہو کر بستر مرگ پر آ گیا, اب تو توبہ کر لے. تو اس شخص نے کیا جواب دیا, اس نے کہا دنیا کا ہر لفظ میری زبان سے نکلتا ہے کہ مجھے درد ہے, مجھے انجیکشن یا دوا دے دو, مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو, لیکن جو لفظ تو اپنی زبان سے نکال رہا ہے یہ لفظ میری زبان سے ہی نہیں نکلتا. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق و توبہ سب فرما لے. جب انسان گناہ پر مداومت کرتا ہے, مستقل کرتا جا رہا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, ایک تو انسان یہ, اسی لیے دادا نے فرمایا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب دو رکعت سنت پڑھو تو فرمایا اس دو رکعت کے بعد پھر دو رکعت پڑھو, اور اس دو رکعت کے اندر تین نیتیں کر لو. نمبر ایک صلاۃ التوبہ, نمبر دو صلاۃ الاستغفار, اور نمبر تین صلاۃ التہجد. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے بھی پڑھ لے گا اس کی تہجد ادا ہو جائے گی, کیونکہ اس زمانے کے اندر اعضاء اتنے قوی نہیں ہے کہ انسان رات کو سوئے پھر صبح تین بجے اٹھ جائے. تو فرمایا اعضاء جو کمزور ہے, دادا نے فرمایا میں وہ مسائل بیان کرتا ہوں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے آسانی سے ہو سکے. تو فرمایا سونے سے پہلے کیا کرو, تین نیت کر کے دو رکعت پڑھ لو, اس کے اندر تمہاری تہجد بھی ہو جائے گی اور قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جاؤ گے. نمبر دو صلاۃ توبہ کی برکت سے کیا ہوگی, دن بھر کے جتنے گناہ کیے سب معاف ہو جائیں گے, دن بھر میں جتنے گناہ کیے سب معاف. فرمایا جس طرح ڈرائی کلینز والے لکھتے ہیں کہ ون ڈے سروس, صبح دیجئے شام کو لیجئے, گندے کپڑے اپنے صبح کو لا کر کے دے دیجئے اور شام کو لے لیجئے صاف کر کے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ون ڈے سروس عطا فرمائی ہے کہ جتنے گناہ دن بھر میں کیے شام کو معافی مانگ کر پاک صاف ہو کر سو جاؤ. نہ معلوم صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے, پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے, سوتے میں کتنے لوگ چلے گئے, سوئے تھے سوتے ہی رہ گئے. تو فرمایا معافی مانگ کر کے سو, نہ جانے بلانے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلانے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے یہ تکتی کھڑی کی کھڑی. تو فرمایا جب معافی مانگ لو گے تو فرمایا کیا ہوگا, روزانہ کیا روزانہ معاف ہوتا رہے گا. اور پھر کیا ہے, التائب حبیب اللہ, جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے. یہاں یحب فرمایا اور یحب فعل مضارع, یعنی ابھی بھی محبت کرتے اور آئندہ بھی محبت کرتے رہیں گے. معلوم ہوا کہ جب محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ ابھی بھی عطا فرما رہے, آئندہ بھی عطا فرماتے رہیں گے. گناہ سے معافی مانگ لینا دوستو, یہ اسی طریقے سے کہ ایک بادشاہ, حضرت انسان کس کی اولاد ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی, ایک نبی کی اولاد ہے. اگر ایک بادشاہ کا بچہ جا رہا ہے اور اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور گٹر کے اندر گر گیا, اب وہ گٹر کے اندر گر گیا ساری گندگی لگ گئی, تو دادا نے فرمایا اگر بادشاہ کا بچہ ہے تو فوراً نکلے گا اور نکل کر جائے گا حمام میں غسل کرے گا, نئے کپڑے پہنے گا, ایٹر لگائے گا, وہ فرمایا پھر اپنا راستہ طے کرنا شروع کر دے گا. اور فرمایا اگر بھنڈی کا بچہ ہوگا تو اسی گٹر کے اندر پڑا رہے گا اور اسی کے اندر خوش ہوتا رہے گا کہ میں تو گٹر کے اندر پڑا ہوں. فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے اندر قبول فرما لیتے, فرمایا پھر ان کو گناہ کے ان سے ہوتا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً اس گناہ سے نکل کر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر توبہ کا لباس تبدیل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو لگا کر پھر آگے چل پڑتے ہیں. فرمایا بیوقوف ہے وہ شخص جو گٹر کے اندر پڑا رہے. تو دوستو یہ توبہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجیب چیز دی ہے کہ انسان کتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا دو آنسو گراتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے. مرکب توبہ عجائب مرکب ہے. دادا نے فرمایا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ توبہ کی سواری بھی عجیب سواری ہے کہ ایک لمحے میں انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک عرش تک پہنچا دیتی ہے. ایک انسان گناہ کرتا جا رہا ہے, اچانک اس کو یاد آیا کہ میں کس کو ناراض کر رہا ہوں, میں کس کو ناراض کر رہا ہوں, بس رونے لگا. فرمایا ابھی زمین پر تھا, فرمایا جیسے ہی رونا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پہنچ گیا, اللہ کی رحمت کی سائے میں پہنچ گیا. اور یہ رونا یہ عجیب چیز ہے. جاوید نے فرمایا کہ جب بچہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ماں کی چھاتی میں جو خون ہے اللہ تعالیٰ اس خون کو دودھ میں تبدیل فرما دیتے ہیں, اور وہ دودھ بن کر کے ماں کی چھاتی میں آ جاتا ہے, اور ماں بچے کو دودھ پلا دیتی ہے, اور بچہ بھوکا جو ہوتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے جب بندہ روتا ہے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو فرمایا یہ آنسو اس کے ضائع نہیں جاتے. فرمایا پھر اللہ کا غضب اور قہر جو اس کے اوپر لازم ہونے والا ہوتا ہے لاپرواہیوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور غضب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تبدیل فرما دیتے. وہ قہر اور غضب رحمت سے تبدیل ہو جاتا ہے, پھر وہی رحمت بن جاتا ہے. لیکن ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچہ نہیں روتا. ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی. آج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہوتی, آج اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کیوں نہیں کرتے, آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہی کر رہے ہیں. اگر ہم ہاتھ اٹھاتے بھی اللہ کے سامنے, دعا میں ہاتھ اٹھایا تو ہم کیا چیز سوچ رہے ہیں جو ہمارے نفع کے لیے, جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمانا, یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا, یا اللہ ہم کبھی ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں, ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں جو ہماری نظر کے اندر بہتر ہے, ہم اللہ سے وہ چیز مانگے. دادا نے فرمایا کہ شاہ محمود نے ایک دفعہ اعلان کیا اپنے دربار میں کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو اس کا ایک غلام تھا ایاز, اس نے آ کر شاہ محمود کے پیچھے کھڑے ہو کر شاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو شاہ نے پوچھا کہ ایاز کوئی چاندی اور سونا لوٹ رہا ہے, کوئی باندیا لے رہا ہے, کوئی وزارت کی کرسی لے رہا ہے, تو میرے پیچھے آ کر کیوں کھڑا ہو گیا, تو بھی کچھ لے. اس نے کہا بادشاہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے بس آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا, آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا بادشاہ سلامت یہ جو وزارت کی کرسیاں ہیں اور یہ چاندی اور سونا جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کی ملکیت ہے, اور جب آپ میرے ہیں تو سب میرا ہے, جب آپ میرے ہیں تو سب میرا ہے. تو اللہ والے دنیا نہیں مانتے اللہ سے, دنیا بعد میں مانتے, پہلے اللہ سے اللہ کو مانتے, کیونکہ جب اللہ مل گیا تو سارا عالم مل گیا, اور جب اللہ نہیں ملا تو سارا عالم نہیں ملا. پھر لاکھ مانتا رہے کہ یا اللہ مجھے سکون عطا فرما, چین عطا فرما. سکون اور چین جب ملے گا جب اللہ سے اللہ کو مانگ لے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات جب دل کے اندر آ جائے گی تو چین اور سکون تو خود بخود آ جائے گا. تو آج ہم اپنی نیت دیکھتے ہیں, اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہم وہ چیز اللہ سے مانگ لیں. ہم پہلے اللہ سے اللہ کو مانگے, پھر اس کے بعد اپنی حاجات سامنے رکھ دیں. اگر ایک بچہ آتا ہے باپ کے پاس اور باپ سے کیا کہتا ہے گود میں لیٹ کر, ابا آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت شفیق ہیں, تو باپ کیا کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ بتا. ایسے ہی ہے ہاں, باپ کیا کہتا ہے بیٹا ضرورت کیا ہے یہ بتا. وہ کہتا ہے ابا ضرورت تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کریم بہت ہیں. وہ کہتا ہے کہ بیٹا کچھ ضرورت ہے تیری, حالانکہ اس نے ضرورت بیان نہیں کی, اس نے تعریف کی ہے. اگر ہم اپنے رب کی تعریف بیان کریں تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود عطا فرما دیں گے کہ بندہ تعریف کر رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو لے کر کے آیا ہے. کوئی نہ کوئی مطلب بنا مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو جو کریم مالک بنا مانگے دے دے تو وہ مانگنے پر عطا نہیں کرے گا. ایک بدو اعرابی مستجل کا دروازہ پکڑ کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے بلا سوال سب سے پہلے انسان بنایا, پھر بلا سوال تو نے مجھے انسان بنایا, پھر بلا سوال تو نے مجھے مسلمان بنایا, پھر بلا سوال تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا, پھر بلا سوال کے اپنے دروازے تک پہنچایا. یا اللہ اب میں کچھ سوال کرتا ہوں, وہ سوال وہ چیزیں مجھے تو سوال کرنے کے بعد عطا فرما دے. یعنی اتنی نعمتیں تو بلا سوال کی عطا فرمائی. اگر ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ ہمیں انسان بنائیے گا, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گدھا بنا دیتے تو ہم اللہ کو کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, پھر اشرف المخلوقات بنایا, پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. یہ وہ امت ہے جو سب سے بہترین امت ہے. قیامت کے دن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنے نبوت کا حق ادا کیا؟ وہ کہیں گے ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس گواہ کو پیش کرو. تو وہ انبیاء, سابقہ انبیاء اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے گواہ ہے. اللہ نے کیا مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا سوال کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نبی نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا, لہذا ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور آج ہم اس کی گواہی دیتے. تو جو امت اتنی لاڈلی امت ہو اللہ کیا, اتنی پیاری امت ہو کہ جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس روتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, آج امتی اس نبی کی صورت بناتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اور فرما رہے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے احباب سے ملوں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے احباب نہیں؟ فرمایا نہیں, تم میرے صحابہ ہو, تم میرے صحابہ ہو. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کے احباب کون ہے؟ فرمایا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور مجھے نہیں دیکھیں گے پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. مجھے نہیں دیکھیں گے, کسی نے دیکھا اللہ کے نبی کو؟ نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے. پھر بھی کیا کہتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بغیر دیکھی گواہی دے رہے. فرمایا کہ وہ ہے میرے احباب, وہ ہے میرے محبوب. اے صحابہ تم دیکھ کر کے ایمان لائے. وہ لوگ ہوں گے جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. تو دوستو اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا, اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو اتنا مہربان اور اتنا شفیق کہ تمام انبیاء کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ہمارے نبی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارے نبی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, کیونکہ آخری نبی ہے. ہمیشہ چھوٹی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ لاڈلی ہوتی ہے. چھوٹی اولاد کیا کہتے ہیں, ارے یہ چھوٹا ہے بہت زیادہ جو ہے بگڑ گیا ہے. تو ہمارے نبی سب سے آخری میں آئے لیکن رتبے میں سب سے بڑے تھے, رتبے میں سب سے بڑے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے عزیز مصر کی بیوی کی تعریف کی, کہ یوسف علیہ السلام کی اس نے تعریف کی تھی. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اے عزیز مصر کی بیوی, تو جس شخص کی تعریف کر رہی ہے, کیونکہ جب اس نے تعریف کی تو عورتوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہے, تو اس نے کیا دعویٰ کیا کہ تم ایک کام کرو کہ سب کی سب لیمو لے کر کے بیٹھ جاؤ, اور جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو تم لیمو کاٹ دینا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو عورتوں نے لیمو کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن ان کو پتہ نہیں چلا. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو اپنے یوسف پر ناز کرتی ہے، تیرے یوسف پر انگلیاں کرتی ہے اور میرے یوسف پر گردنیں کرتی ہے، تیرے یوسف پر انگلیاں کرتی ہے اور میرے یوسف کے اوپر گردنیں کرتی ہے. 70 صحابہ ایک دن میں شہید ہو گئے، لیکن کوئی تیر نبی کی طرف نہیں آنے دیا. تو دوستو، آج مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل بناتے وقت سوچتا ہے کہ اگر میں نے شکل بنا لی، اگر میں نے شکل بنا لی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو اس نے تو داڑھی رکھ لی، یہ تو مولوی بن گیا، یہ تو ملا بن گیا. ملا کا معنی کیا ہے؟ ملا عربی کا لفظ ہے، یعنی مولا والا، اللہ والا بن گیا. تو دوستو، جو والا ہوتا ہے اس کی برادری اس کا خیال رکھتی ہے. اگر ایک انسان آج کل کیا ہے، یونینیں بن جاتی ہیں، سبزی والوں کی یونین ہے، سبزی والوں کی یونین ہے، گاڑی والوں کی یونین ہے، فلانوں کی یونین ہے، تو ہر والا یونین والے اپنی یونین والوں کا خیال رکھتے ہیں. تو دوستو، جو اللہ والوں کی یونین میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہیں. تو ہم اللہ والوں کی صورت بنا لیں، پہلے صورت بنائے گا انسان. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا ہے کہ اے عزیز الحسن مجذوب، تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں کہوں گا تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہو، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہو، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر کے آیا ہوں. انسان ظاہر بنا لے، ظاہر بنانے کے بعد کیا دعا کرے؟ یا اللہ، جتنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے بنا لیا. یا اللہ، باطن بنانا تیرا کام ہے، باطن تو بنا دے. ہم ظاہر بنا لے، ظاہر تو بنا لے انسان. اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی ضائع نہیں فرماتے، ظاہر کو بھی ضائع نہیں فرماتے. لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر بنا کر کے کیا ہوگا مولانا؟ ارے ظاہر سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اپنی عقل سے سوال کرو. ایک انسان کیلا، میرے شیخ فرماتے تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ کیلا لینے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کیلا اٹھا کر کے دیکھتے ہو چھلکے کے اوپر داغ و دھبا تو نہیں ہے. فرمایا، اب کیلا بیچنے والا قسم کھا رہا ہے. کیا قسم کھاتا ہے؟ کہ یہ کیلا اوپر سے تو ضرور خراب ہے، لیکن اس کا باطن صحیح ہے. آپ لے لیں گے؟ بولو بھائی، خریدو گے؟ نہیں. کس لیے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر جو خراب ہے، یہ دلالت ہے اس بات کی کہ اس کا باطن بھی خراب ہے. فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ظاہر کی کیا ضرورت ہے، باطن اچھا ہونا چاہیے، فرمایا تو پھر اس سے کیلا کیوں نہیں خریدا تم نے؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں دوسرے ٹھیلے والے سے لے لیتا ہوں. فرمایا کہ ایک شخص نوجوان، اس کی شادی کی جائے اور اس کو کہا جائے تیرے لیے ہم ایک رشتہ دیکھ کر کے آئے، لڑکی ایک آنکھ سے کانی ہے اور ایک کان سے سنتی نہیں ہے، ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے، لیکن دل کی بہت صاف ہے، کیا تو نکاح کرے گا؟ کیوں بھائی، اس کا باطن تو کتنا اچھا ہے. تو جب ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ظاہر کو مقدم کرتے ہیں اور جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ظاہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ظاہر کی اہمیت ہے، ظاہر کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی ہے. ظاہر کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو پہلے ظاہر، ماں کے پیٹ میں پہلے بچے کا جسم بنتا ہے، پہلے جسم بنتا ہے، پھر اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے. یہ نہیں کہ پہلے روح آ جاتی ہے بعد میں جسم بنتا ہے، نہیں، پہلے جسم بنے گا پھر روح آئے گی. تو دادا نے فرمایا، جیسی صورت بناؤ گے ویسی روح اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اگر اللہ والوں کی صورت بنائی تو اللہ تعالیٰ نیک روح ڈالیں گے. ایک نوجوان کا قصہ سنایا دادا نے، فرمایا اس نے داڑھی رکھ لی، نیک بن گیا، اپنے دوست کے آ گیا. تو اس دوست کا بچہ تھا، تو جب اس نے بچے کو گود میں لیا تو وہ بچہ رونے لگا. تو اس کا دوست جس نے داڑھی نہیں رکھی تھی، اس نے کیا دلیل دی؟ اس نے کہا، دیکھ اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا کہ داڑھی والوں سے بچے بھی ڈرتے، داڑھی والوں سے بچے بھی ڈرتے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں, داڑھی والوں سے بچے نہیں ڈرتے. اس نے کہا آج تک جو بچہ تھا تیرا گھر کے اندر جب اپنی اما کو دیکھتا تھا اور تجھے دیکھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ میری دو مائیں, میری دو مائیں, اور باپ سے ہمیشہ بچہ ڈرتا ہے. ماں سے تو بچہ لڑکے بھی چیز لے لیتا ہے لیکن باپ کے سامنے آتا ہے تو جلدی سے صاف کر کے ہاتھ واتھ بالکل سیدھا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ بتائے کہ باپ کی محبت کے ساتھ تھوڑا سا تماشا بھی ہے, اگر الٹا کیا تو تماشا لگے گا. تو کہا کہ یہ اس نے باپ پہلی دفعہ دیکھا ہے اس لیے ڈر کے رو رہا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت داڑھی خلاف فطرت ہے, داڑھی خلاف فطرت ہے. حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہا حضرت اگر فطرت میں شامل ہوتی تو پیدائشی داڑھی ہوتی, اگر فطرت میں شامل ہوتی تو پیدائشی داڑھی ہوتی. حضرت نے فرمایا میاں داد کے خلاف فطرت ہے. حضرت نے فرمایا داد بھی خلاف فطرت ہے پھر تو, کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو داد بھی نہیں تھے, اگر داڑھی میں جا رہے ہو تو داد بھی صاف کرا دو. تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو گندہ شکن جواب دیا. تو دوستو یہ داڑھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں تمغہ عطا فرمایا. فرشتوں کی ایک جماعت, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی تسبیح یہی ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھیوں کے ساتھ, والنساء بالزوائد, اور عورتوں کو مزین کیا ان کی چوٹیوں کے ساتھ. دوستو ہم دنیا میں داڑھی رکھتے آسمانوں کے اوپر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے, کہتا ہے مولانا دین کے اندر داڑھی کہاں ہے؟ تو دین کے اندر کون سا عمل بچا؟ پھر کہتے ہیں دین میں نماز کہاں ہے, پھر کہتے ہیں دین میں زکات کہاں ہے. جس کو جو حدیث پاک کے اندر دلیل کہاں ہے, دادا نے فرمایا قرآن و حدیث کو چھوڑو, یہ بتا دو کہ 1,25,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے, کوئی ایک نبی ایسا بتلا دو جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. اگر یہ شکل اللہ کو پیاری نہ ہوتی تو بھائی کوئی نبی تو ایسا ہوتا جو ہم جیسا ہمارے جیسا عمل کرتا سنو نہیں رکھی بھائی, یا کوئی ولی ایسا بتا دو جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. نہ کوئی نبی ملے گا, نہ کوئی ولی ملے گا, نہ کوئی غوث, نہ قطب, نہ ابدال, دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا دوست نہیں ملے گا جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. معلوم ہوا داڑھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز ہے, اور یہ داڑھی منڈانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وقت آیا فیصلہ کسرا کا. ان کا حلیہ کیا تھا؟ لمبی لمبی مونچھیں تھی, داڑیاں مڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف ہوئی. آج کہتے ہیں مولانا داڑھی تو نہیں رکھی باقی تو سارے عمل کر رہے ہیں, اب سن لو داڑھی نہیں رکھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف سے پھیر لیا. دوستو سوچنے کی بات ہے, اللہ کا نبی جو دنیا کے اندر اس امت پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا, چہرہ مبارک پھیر لیا اور کیا فرمایا؟ منع مرکما, تمہیں کس نے حکم دیا یہ کرنے کا؟ انہوں نے کہا امرنا فقال امرنا ربنا کسرا, انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا ولکن امرنی ربی, لیکن مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے, اوفر اللحا وافی الشوارب, کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مچھوں کو کٹاؤ. میرے شیخ حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوستو ہم قیامت کے دن اس امید پر زندہ ہے کہ جب ہم قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ہمیں پانی پلائیں گے. وہ فرمایا جب حوض کوثر پر ہم پیش ہوں گے اور ہماری داڑھی نہیں ہوگی اور اللہ کے نبی نے اس وقت ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کون ہوگا جو اس وقت آگے آئے گا؟ کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ جب دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ پہنچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے اور چہرے مبارک موڑ لیا. تو دوستو حوض کوثر پر اگر موڑ لیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ دنیا کی زندگی, دادا نے فرمایا یہ عارضی ہے, یہ کھیتی عارضی ہے, جب تک زندہ ہو اس وقت تک رکھ لو. جب جنت میں جاؤ گے تو اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی. چند دن کا مجاہدہ ہے, چند دن کا مجاہدہ ہے. ہمت کر کے انسان رکھ لے, پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے. تو میں کچھ دن لوگ مذاق اڑائیں گے, حضرت کی ملت کو ایک شخص نے خط لکھا حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت جب سے گاڑی رکھی ہے, ان کو اٹھا دو بھائی, آنکھ کھول کر کے بیان سنا جاتا ہے. اگر آپ سو گئے تو پھر میں بیان کس کو کر رہا ہوں؟ اگر بڑے سے بڑا بھائی جو مقرر ہو اس کو قبرستان میں لے جا کے بٹھا دو تو کیا بیان کرے گا؟ تو سو رہا ہوا اور مرا ہوا کیا برابر ہی برابر ہی ہے؟ تو آنکھ کھول کر کے سننا چاہیے. کیونکہ جس کی جیسی طلب ہوتی ہے, جیسی طلب ہوتی ہے ویسا بیان ہوتا ہے. جیسی طلب اور تڑپ لے کر کے آئے گا ویسا بیان ہوگا. طلب صادق ہوگی تو بیان بھی ایسا ہی ہوگا, اور طلب صادق نہیں ہوگی, ایسا ہی آ گیا تو اللہ کی رحمت سے خالی تو نہیں جائے گا, لیکن وہ مزہ اور وہ لذت اس کو حاصل نہیں ہوگی جو دوسروں کو حاصل ہوگی. دادا نے فرمایا اسی لیے کہ میں حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب بھی جاتے تھے تو فرما میں دو رکعت پڑھ کر کے جاتا ہوں, میں دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے جاتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے شیخ کے فیض سے مجھے محروم نہ فرما. کیوں؟ فیض بند کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کر لیتا ہے. گناہ کر لیا, گناہ کی مثال کیسی ہے؟ دادا نے فرمایا کہ کچھ عورتیں کھڑی ہوئی چاند دیکھ رہی تھی, نئے مہینے کا جب چاند نکلتا ہے تو چاند دیکھ رہی تھی. تو فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے ناک پر انگلی رکھ کر بات کرنے کی. ایک عورت اپنے بچے کا پخانا دھلا کر کے آئی, کچھ پخانا انگلی پر لگا رہ گیا, تو ناک پر انگلی رکھی تو اس کو اس میں سے بدبو آئی, پخانا لگا ہوا تھا. تو کہنے لگی ارے بہن, اس مہینے کا چاند تو بڑا بدبودار نکلا ہے. تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی اپنی انگلی پر پخانا لگا تھا. تو فرمایا جو اللہ والوں کے پاس جائے اور اس کو وہ نہ ہو, یا ان کے غلاموں کے پاس جائے اور اس کو فائدہ نہ ہو. تو فرمایا یہ ان کی طرف سے نہیں ہے, فرمایا تمہارے اندر گناہوں کا پخانا لگا ہوا ہے. اس کو دھو کر کے آؤ پھر دیکھو. فرمایا جو وہاں سے آتی ہے وہ تو صافی آتی ہے, وہاں سے جو آتی ہے وہ صافی آتی ہے. فرمایا پرنانا لگا ہوا ہے, پرنانے کی بارش ہوئی, فرمایا چھت پر پانی بھر گیا, پرنانے سے پانی آ رہا ہے, وہاں پر کچرا پھنس گیا, گندگی آ گئی. فرمایا اب گندگی لگا ہوا پانی جو نیچے آ رہا ہے. فرمایا اب نیچے کھڑا ہوا انسان کہہ رہا ہے کہ پرنانے سے کتنا بدبودار پانی آ رہا ہے. تو فرمایا پرنانے سے گندا نہیں آ رہا, پرنانے کو صاف کرتے صاف پانی آنے لگے گا. تو فرمایا تمہارے دل تک جو بات آ رہی ہے ہمارے دل تک, ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, ہم اپنے دل کو صاف کر کے جائیں. تو فرمایا کیا ہوگا کہ اللہ والوں کے پاس تو صاف آ رہی ہے, ہمارے دل میں جو گندگی لگی ہم اس گندگی کو صاف کر لے, اللہ تعالیٰ اسی کو صاف پاک کو صاف کر کے بھیجے گا. پاک کو صاف تو ہے, ہم تک پاک کو صاف پہنچے گی. تو دوستو گناہوں کی نفوست ایسی ہے کہ انسان اگر گناہوں کے اندر پڑ جائے پھر اس کے بعد وہ انسان کیا کرتا ہے؟ گناہگار کی مثال کیا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے میں توبہ کر لوں گا, آج کر لوں گا, آج میں اسی پھر کل کر لوں گا. دادا نے فرمایا جتنی دیر کرو گے توبہ اتنی ہی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی, توبہ اتنی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی. اور مثال کیا دی؟ فرمایا کانٹے دار درخت تھا, ایک انسان کے گھر کے سامنے ایک کانٹے کا درخت نکل آیا, ببول کے کانٹے کا درخت نکل آیا. تو اس کے پڑوسی نے کہا اس کو اکھاڑ دے. اس نے کہا کل اکھاڑ دوں گا, آج کیا ضروری ہے اکھاڑنا. فرمایا وہ روزانہ جب نکلتا جب پڑوسی کہتا اس کو اکھاڑ دے. فرمایا دن گزرتے گئے اور یہ شخص ضعیف ہوتا گیا اور وہ کانٹے دار درخت جوان ہوتا گیا. فرما ایک وقت ایسا آیا کہ یہ شخص بوڑھا ہو گیا اور درخت جوان ہو گیا. اب اس کے پڑوسی نے کہا کہ اس کو نکال دے, اب وہ لگا زور لگا لے. تو فرمایا کہ اب بڑھاپے کے اندر جوان ہوا ہوا درخت اتنی آسانی سے کہاں اٹھے گا. تو فرمایا گناہ کی مثال ایسی ہے کہ پہلے دن ہو جائے اور توبہ کر لے تو آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کا خیال بھی نکال دیتے, لیکن اگر اس گناہ پر مداومت ہو جائے تو حضرت سعد بن غلی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ جس شخص نے ایک دن ایک دفعہ زندگی کے اندر, کئی دفعہ نہیں, غور سے سننے کی بات ہے, ایک دفعہ بھی حرام کا ارتکاب کر لیا تو فرماتے تھے کہ اس گناہ سے معافی تو مل جائے گی لیکن اس گناہ کے وسوسے سے مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑا سکے گا زندگی میں ایک دفعہ. دوستو ہم دن کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم رات کو سوتے وقت یہ سوچ لیں ایک منٹ کے لیے کہ اللہ میں نے کتنے گناہ کیے دن کے اندر. اگر دو رکعت پڑھا دے توبہ کا بھی وقت نہیں ملتا, اتنا مصروف ہے تو لیٹنے کے بعد ایک منٹ کا وقت تو ملتا ہے, ایک منٹ کا وقت تو ملتا ہے. اگر بدن میں کمزوری ہو اور انسان تھکا ہارا کاروبار سے آتا ہے, فیکٹری سے آتا ہے, تو لیٹنے کے بعد کھانا کھاتے ہی لیٹتے کیا کہتا ہے کہ بہلیہ سے کہ مجھے دوائی دے دینا, میں اپنی دوائی کھا لوں. تو دوستو جس طریقے سے جسمانی صحت کی فکر ہے, اگر روحانی صحت کی فکر ہے تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے. دوستو اللہ تعالیٰ ہمارا گڑ گڑانا نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانتے کہ ہم رو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانتے کہ ہم جو ہے ایک گھنٹہ تک معافی مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک منٹ میں معافی مانگی لیکن کس دل سے مانگی, کس دل سے مانگی. اگر دل سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یا علیم المسلمین الی من ذکر المسبحین, حق تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ گناہگاروں کا رونا مجھے سبحان اللہ کرنے والوں سے زیادہ پسند ہے. ایک لوگوں کی زبان سبحان اللہ کر رہی ہے اور ایک شخص اکیلا بیٹھا تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رونا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جو شخص جو ہے تسبیح لے کر کے اللہ اللہ اور سبحان اللہ کر رہا ہے. اور کیوں؟ دادا نے فرمایا اس لیے کہ سبحان اللہ کرنے والی جماعت حق تعالیٰ کیا بہت ہے. ملائکہ جس کو رکوع میں اللہ نے کر دیا وہ رکوع میں, جس کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہنے کے لیے لگا دیا وہ سبحان اللہ ہی کہتا رہے گا قیامت تک, جس کو الحمدللہ کہنے کے لیے لگا دیا وہ قیامت تک الحمدللہ کہتا رہے گا. لیکن فرمایا انسان کو اللہ نے آنسو عطا فرمایا اور گناہ کرنے کی قدرت دی. فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ تم سے ہوں گے ہی نہیں بلکہ گناہ ہوں گے, اس گناہ کے بعد جب تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ملائکہ سے اونچا مقام عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کس سے پیدا ہے؟ مٹی سے پیدا ہے. شیطان نے یہی سوچ کر کے انسان کو سجدہ نہیں کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیا سوچ کر؟ کہہ رہے یہ تو مٹی سے پیدا شدہ ہے, ان کو کیا سجدہ کرنا ہے, میں تو آگ سے پیدا شدہ ہوں اور آگ کا مزاج کیا ہے ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی کا مزاج کیا ہے کہ اگر اوپر پھینکا جائے تو زمین پر آ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ مٹی سے تو بنا رہا ہو لیکن ایسی چیز بنا رہا ہو. فرشتوں سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انسان قرآن پڑھے تو صحیح سب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا. آج ہم نے قرآن کو تاکوں میں سجا کر کے رکھ دیا, جو قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم نے اس کو تاکوں میں سجا کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, یہ نہیں کہا اپنا بندہ پیدا فرما رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا, ہمیں کیا بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ تیری تسبیح اور تحمید کے لیے تو ہم کافی ہے. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم تسبیح اور تحمید بیان کرو گے. وہ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہم ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے, زمین میں فساد مچائیں گے. اللہ اور وہ مقدس لک. یا اللہ ہمیں تو دیکھیے آپ, ہم نور سے پیدا ہیں, ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا. اللہ تعالی نے تمام چیزیں بنائی, سارا عالم بنایا, پھر ان تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے. اور کیا نا؟ ثم عرضہم علی الملائکہ. کہا اے آدم یہ نام ملائکہ کے سامنے پیش کرو. جب ملائکہ کے سامنے پیش کیے فقال انبئونی بہؤلاء. فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کون کون اس کے نام جانتا تھا؟ فرشتوں نے فرمایا اللہ نہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کہ تیری ذات پاک ہے, تو جس کو پیدا کر رہا ہے اس کا مقام کچھ اور ہی ہے. ابلیس نے تو یہ دیکھا تھا کہ مٹی سے بنایا, اس لیے سجدہ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالی نے اس انسان کا مرتبہ وہ بنایا ہے کہ اگر یہ زمین پر روتا ہے تو آسمان کے اوپر ہلچل لگ جاتی. ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو مالک یہ صحابی ہے, جا رہے تھے, ڈاکو نے روک لیا, کہا اپنا جتنا مال ہے سب میرے حوالے کر دو ورنہ قتل کر دوں گا. فرمایا دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے. کیا فرمایا؟ دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے. کہا پڑھو. دو رکعت پڑھ لی, اس کے بعد دعا مانگی. دیکھا اچانک آسمان سے ایک فرشتہ اترا, گھوڑ سوار فرشتہ اترا, نیزہ مارا اور ڈاکو کے سینے سے آر پار ہو گیا. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تجھے کس نے بھیجا؟ کہا جب آپ نے دعا مانگی اور کہا یا ارحم الراحمین تو پہلے آسمان کے جتنے در و دیوار تھے وہ لڑکھڑانے لگے, لرزنے لگے, بجنے لگے. جب آپ نے دوسری دفعہ کہا تو اللہ تعالی نے آسمان عرش اعظم سے آواز دی, کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے گا, کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے گا. اور جب تیسری دفعہ آپ نے کہا یا ارحم الراحمین تو میں آگے بڑھا اور میں کہا یا اللہ میں جا کر کے مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کافر کو قتل کر دو. تو دوستو بندہ پکارنا پکارا ہے, اگر انسان پکارے مٹی سے پیدا شدہ تو اللہ تعالیٰ نوری مخلوق کو اس کی مدد کے لیے بھیجتے. یہ انسان سمجھتا ہے میں تو مٹی سے پیدا شدہ ہوں, میری دعاؤں کے اندر کیا اثر ہوگا. اگر دعا مان کر دے تیری دعا کے اندر کیا اثر اللہ نے رکھا ہے. یہ آسمان و زمین اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ جنات کے لیے نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ ان دنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ. یہ زمین و آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے, وخلقتم للآخرہ. لیکن اے انسان تجھے میں نے تجارت کے لیے پیدا نہیں کیا, تجھے میں نے زراعت کے لیے پیدا نہیں کیا, تجھے میں نے انسانوں میں دوستی کے لیے پیدا نہیں کیا, تجھے میں نے اپنی دوستی کے لیے چنا ہے. جس کو ہمارا رب اپنی دوستی کے لیے چن لے, اور وہ انسان اس دنیا میں آ کر یہ سوچے کہ میں تو تجارت کے لیے دنیا میں آیا ہوں, میں تو کمانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, میں تو دنیا میں نام کرنے کے لیے آیا ہوں. نہ ہم نام کے لیے آئے, نہ ہم تجارت کے لیے آئے, نہ معیشت کے لیے آئے, نہ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے آئے. ہم کس لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے لیے دنیا میں آئے. ان دنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ. میں نے دنیا کو پیدا کیا تیرے لیے. یہ سورج نکلتا ہے صبح, انسان لیٹ ہو جاتا ہے. آج ہم اٹھنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں, ارے کیا ہوا آج پانچ منٹ لیٹ ہو گئے. لیکن اس سورج کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگایا. آج تک پچھلے لوگوں کی باتیں چھوڑ دے, جو شخص جتنی عمر ہے کیا کبھی کسی نے سنا کہ سورج ایک منٹ لیٹ نکلا ہے؟ اللہ نے اس سورج کو ہماری خدمت پر لگایا, چاند کو ہماری خدمت پر لگایا, آسمانوں کو ہماری خدمت پر لگایا, ملائکہ کو ہماری خدمت پر لگایا. یہ زمین ہمارے لیے بنائی, یہ رات ہمارے لیے بنائی, یہ دن ہمارے لیے بنایا. دوستو پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ آج انسان پر پریشانی آتی ہے, انسان کیا کہتا ہے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, ارے ظالم اللہ نے یہ سورج تجھے عطا فرمایا ہے, یہ چاند تجھے عطا فرمایا ہے, یہ ملائکہ تیری خدمت کے لیے اللہ نے بنائے. پھر انسان کہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے, ارے تیرے لیے تو سارا جہان ہے, تو تیرے بھی جہان کو چھوڑ کر اس جہان والے کا بن کر دیکھ. ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے دیکھیں. پھر دیکھیں انسان کہ ایک دفعہ یا ارحم الراحمین کہنے سے کیسا مدد آتی. دوستو پکارا پکارنا چاہیے, پکارتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے یہاں بچہ تھا, انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھلایا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہو تو دو رکعت نماز پڑھنا اور ایک الماری بنا کر کے رکھ دی. اللہ دو رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے کیا دعا کرنا, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما, اس الماری کو کھولنا جو ملے وہ کھا لینا. بچہ یہی کرنے لگا, بچہ یہی کام کرنے لگا, دو رکعت پڑھتا, پڑھنے کے بعد الماری کھولتا, جو ملتا کھا لیتا. ایک دن اس کی اور اس کی ماں سے کیا کہا, روزانہ اس میں کچھ پکا کر کے رکھ دیا کرنا اس الماری میں, یہ جب نماز پڑھنا شروع کرے اس سے پہلے اس الماری میں کچھ رکھ دینا. ایک دن ماں رکھنا بھول گئی اور دیکھا بچہ نکال کر کے کھا رہا ہے. جب باپ آئے تو ماں نے بتایا کہ آج ایسا ایسا ہوا کہ میں پکا کر کے رکھنا بھول گئی, لیکن میں نے پھر بھی دیکھا کہ یہ کھا رہا تھا. کہا بس آج کے بعد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو مانگنا سکھا رہا تھا, مانگنا اس کو آ گیا, اب اس کو اس کا رب ہی پورا کر دے گا. میں اس کو مانگنا سکھا رہا تھا کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے جاتا ہے. جب اس کو اعتماد ہو گیا, یقین ہو گیا کہ میرا رب ہی مجھے دے گا, رب نے سن لی, فرمایا اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو جو آزمائشیں جو حالات آتے, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ انسان سونا جتنا زیادہ آگ کے اندر تپایا جاتا ہے, جتنی بھٹی کے اندر پکایا جائے گا اتنا خالص سونا ہوگا. آج جو حالات آتے ہیں لوگ حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں, ارے دیکھو یہ ہو گیا, ارے دیکھو یہ ہو گیا, ارے حالات کیا ہو گئے, اتنے لوگ مر گئے. دادا نے کیا, دادا کیا فرماتے تھے, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. حالات تبصرے کے لیے نہیں آئے, حالات ہمیں متوجہ کرنے کے لیے آئے کہ لوگوں متوجہ ہو, ان حالات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے, تم اس کی طرف عنایت کرو, تم اس کی طرف عنایت کرو. وہ حالات صحیح کرنے پر قادر ہے, لیکن تم اس کی طرف عنایت کرو. آج لوگوں نے عنایت اور دعا چھوڑ دی اور تبصرے کرنے شروع کر دیے, حالات ایسے ہو گئے, حالات ایسے ہو گئے. لوگ خوف کے عالم میں, خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. آج اس زمانے میں رجوع ان اللہ کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. جب سوئے تو اللہ سے مانگ کر کے سوئے, جب اٹھے تو اللہ سے عافیت مانگے, جب سوئے تو اللہ سے عافیت مانگے, چلے پھرے تو اللہ سے عافیت مانگے. دوستو جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو سارے عالم میں کچھ بھی ہوتا رہے, انسان یہ سوچتا ہے میرے دل میں کیا ہو رہا ہے. دل کی دنیا آباد ہے تو سارا عالم آباد ہے. جس انسان کے دل میں اس حالت کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس وقت پوری امت مسلمہ کے, بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے, اگر ایسے وقت کے اندر ایک شخص کو انعام میں ایک ٹوٹا کرولا گاڑی نکل آتی ہے تو اب وہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں, ساری خبریں, سارے غم کیا ہوتے اس کے. وہ کہتا ہے یار میرا تو آج انعام نکل آیا. کیوں بھائی, ایک دنیا کی نعمت نے تجھے سارے غم بلا دیے. ارے جس دن خالق نعمت دل کے اندر آئے گا, سارے غم خود بخود کافر ہو جائیں گے. یہ تو دنیا کا ایک انعام نکلا ہے, عارضی ہے. کتنے دن چلتی ہے ایک گاڑی, پانچ سال چلنے گی, چھ سال چلنے گی, دس سال چلنے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن وہ خالق کائنات جب دل کے اندر آ جائے گا تو یہ حالات بھی درست ہو جائیں گے اور ہم بھی درست ہو جائیں گے. حالات تبصرے کے لیے نہیں آتے, یہی حالات اسلام کی نشتیں اولا کے اندر آئے. بھائی مدینے کی آبادی کتنی تھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں؟ بہت زیادہ، 2000، بہت زیادہ. آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، 2000 نہیں ہوں گے، کم ہی ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں 2000 تھے. 2000 میں سے ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، 70 جنازے آ رہے ہیں. آپ 2000 میں سے مائنس کریں، 1930 بچتے. آج دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ پتہ نہیں کتنی اربوں کے اندر ہے. ہاں 60 ارب، 7 ارب. تو آج کا موازنہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم سے زیادہ خوف صحابہ پر آیا، لیکن صحابہ نے تبصرے نہیں کیے. صحابہ کی راتیں اللہ کے سامنے رو رو کر کٹ گئی. صحابہ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے امر عطا فرمایا. صحابہ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عافیت عطا فرمائی. صحابہ نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت میں برکت عطا فرمائی. صحابہ نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائی. صحابہ نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے امال میں برکت عطا فرمائی، ان کی ساری چیزوں میں برکت عطا فرمائی. آج حالات آئے، امت نے مانگنا چھوڑ دیا، تبصرہ کرنا شروع کر دیا. تو دوستو تبصرہ نہیں، حالات آ گئے تو معلوم ہی مانگنا ہے. حالات آئے اسی لیے کہ تم مانگو. جب وہاں دیکھتی ہے کہ بچہ ایسا نہیں آ رہا تو ماں محلے کے بچوں سے کہتی ہے ذرا اس کو مارنا. جب بچے کو مار پڑتی ہے پھر بچہ معاشی روڈ میں بھاگتا ہے. اگر آج حالات آئے تو ہم یہ سمجھے کہ ہم اللہ کی طرف جو انعامات اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آغوش رحمت میں بلانا چاہ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کی طرف. کہاں سے چین و سکون ملے گا؟ اگر چین و سکون چاہیے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں خوب غور سے سنو، دلوں کا چین و سکون اور اطمینان اللہ ہی کی یاد کے اندر ہے. اگر اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو کبھی چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں یہ فلانے کی سازش ہے، یہ فلانے کی سازش ہے. میں کہتا ہوں یہ کسی، یہ اللہ پر سے اعتماد ہمارا اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو فلاں انسان تو اتنا طاقتور ہے، فلاں ملک تو اتنا طاقتور ہے کہ اس نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو بیٹھ کر اس آسمان کو صرف تماشا دیکھ رہے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہ اتنی بڑی سازش ہے، اتنی بڑی دجالی سازش ہے یہ مسلمانوں کے خلاف کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے اہل مغرب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا فلاں کروا رہا ہے، کوئی کہہ رہا فلاں کروا رہا ہے. یہ اللہ کے اوپر سے اعتماد اٹھانے کی سازش ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو کچھ کرا ہی نہیں سکتے، جو کچھ کرا رہا ہے یہ اہل مغرب ہی کرا رہے ہیں. کیا ہوا؟ اہل مغرب نے افغانستان میں بھی تو کرایا تھا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیری مرضی، اگر تو ہمیں اس حالت کے اندر تو ہم سے خوش ہو تو ہم بھی تجھ سے اس حالت میں خوش ہیں، ہم بھی تجھ سے اس حالت کے اندر خوش ہیں. اللہ نے ان کا خوف عمل سے تبدیل کر دیا اور ہمارا عمل خوف کے اندر تبدیل ہو گیا. کیوں؟ ہم نے کہا ارے نہیں یہ تو فلاں کی سازش ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو فارغ ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ فارغ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی کا فرما ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھو آؤ گے تو تم میرے ہی پاس کسی بھی طریقے سے آؤ، لیکن تم مجھے یاد کرتے ہوئے میرے پاس آؤ. بس اللہ تعالیٰ اتنا چاہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرتے ہوئے میرے پاس آؤ. تو دوستو جو آیت پڑی تھی وہ پھر رہ گئی آج. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اللہ جو آج کے پورے بیان کا نچوڑ کیا ہے، پورے بیان کا نچوڑ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. ہم اللہ کو راضی کر لیں سارے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کے قبضے قدرت سے باہر ہے یہ حالات؟ بولے بھائی، اللہ کے قبضے قدرت سے باہر ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ کو اگر راضی کر لیں اللہ تعالیٰ سارے حالات کو درست فرما دیں گے. ہم درست ہو جائے سارا عالم درست ہو جائے گا. اگر ہم درست نہیں ہوئے، ہر انسان آج کیا جاتا ہے کہ فلانا درست ہو جائے. ارے ظالم اپنے اوپر تو سوچ، تو کیا کر رہا ہے؟ آئی امت مسلمہ سود کھلے عام کھا رہی ہے، پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتے. زنا کھلے عام ہو رہا ہے، آج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرما رہے. جھوٹ ہم فخریہ بولتے ہیں, جو جھوٹ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار کتنا عقل مند شخص ہے, کیسے جھوٹ بول کر نکل گیا. آج جھوٹ بھائی سے فخر بن گیا. جب جھوٹ امت کے اندر قوموں کے اندر بھائی سے فخر بن جائے تو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی, پھر اس سے زیادہ ذلت آئے گی, اس سے زیادہ مصائب اور پریشانی آئیں گی. اگر ان مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے کیا ہے, کہ تمہیں میں نے غلام بنایا ہے, تم غلام کامل بن کر کے رہو. آج اللہ تعالیٰ ہمیں عبدیت کامل عطا فرمائے. ہر انسان اپنے بارے میں پہلے سوچے, دوسرے کے بارے میں نہیں. دیکھو دوسرے کو بڑا بنانے میں فائدہ ہے یا اپنے کو بڑا بنانے میں فائدہ ہے؟ اگر کوئی شخص بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے بن کر لگ جا. کیا جا رہا ہے؟ اگر قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم کیوں لگے, کیوں بڑے, یا اللہ وہ بڑا تھا مجھ سے اور خود بڑے بن گئے. تو امام مالک رحمت اللہ نے کیا فرماتے ہیں, آج کسی سے مسئلہ پوچھا جائے تو فوراً بتا دیتا ہے, نہیں میرے خیال میں مسئلہ ایسے ہی ہے بالکل جیسا آپ کہہ رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا ادری نصف علم, کہ میں نہیں جانتا. اس کو کیا فرمایا؟ آدھا علم. آج کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا, کہتا نہیں ہر چیز میں جانتا ہوں, کیا چیز پوچھنی ہے. کیا حالات ہے؟ جب یہ حالت ہوگی, دین سے ہمارا واسطہ نہیں, نمازوں سے ہم دور, اللہ سے غافل, پھر حالات تو ایسے ہی ہوں گے دوستو. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف عنابت کریں, اللہ سے مانگے, اللہ تعالی حالات تبدیل فرما دیں گے. ارے اس سے برے حالات آئے امت مسلمہ پر, اللہ نے ان حالات کو تبدیل کر دیا. یہ حالات کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کی پہلے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں, ان کی والدہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست خرم بھائی ان کے بہنوئی اسپتال میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے حالات بہتر کر دیں, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے حالات بہتر کر دیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شرعی حاجت پوری کر دے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ خصوصی دعا کریں کہ قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کچھ دنیاوی پریشانیاں, اللہ تعالیٰ جملہ پریشانیاں دور فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بچی کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ ان کا دل لگا دے. ایک خاتون کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ڈاکٹر نے ان کا آپریشن ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے, ان کو صحت عطا فرمائے. اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ دنیا کے اندر جتنی تعریفیں یا اللہ وہ سب تیرے لیے, اور یا اللہ درود و سلام ہو تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر, اور یا اللہ آپ کے اصحاب کے اوپر, اور آپ کے ازواج کے اوپر, اور تمام امت مسلمہ کے اوپر. یا اللہ اپنے نبی کے صدقے امت مسلمہ کی حالتوں کو تبدیل فرما دے. یا اللہ میری اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق ادا فرما دے. ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دے. یا اللہ ہر گناہ چھوڑنا آسان فرما دے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق ادا فرما. یا اللہ میرے اور امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت حمال ہے. یا اللہ جو حالات آئے, یا اللہ ان حالات کو تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی تبدیل فرما دے. اے رب کریم اگر تو نے رحم نہ کیا, یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں اس دنیا کے اندر. یا اللہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہے. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے صدقے میں ہمارے اوپر رحم فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کے السلام کے صدقے میں رحم فرما. یا اللہ میرے دادا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ یہ جو بیماری بڑی ہے, یا اللہ اس کا نام نشان مٹا دے. یا اللہ ان بزرگوں کا سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ. یا اللہ میرے دادا کو مکمل صحت رمضان عطا فرما دے، یا اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو کسی کو حاجت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے مسلمان، یا اللہ ایک اپنا سے مسلمان کی بھی تمام حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہم تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتے ہیں کہ اپنی ذات عطا ہم سب کو عطا فرما، نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. یا اللہ اپنی نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے، اپنی نسبت خاصہ عطا فرما. یا اللہ اپنی نسبت خاصہ عطا فرما. یا اللہ گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے یا رات کے اندھیروں میں کیے، یا اللہ تمام گناہ معاف فرما دے. یا اللہ یا آنے والے حاضرین حاضرات، غائبین غائبات، اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے، یا اللہ کسی بھی ایک شخص کو محروم نہ فرما، ہم سب کی جملہ جائز حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.